بنے حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین علی تراب مقتمہ الفدا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ سلسلہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے۔ عنوان آپ کے خدمت میں کل مقدمتاً عرض کیا، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم کی مشیت میں، اس راہ مشیت میں اگر ایک انسان ان صفات کے ساتھ کہ جو پروردگار نے اس کو ودیعت کی ہیں، اپنے اختیار اور ارادے کے ساتھ حصہ رکھتا ہے، حصہ لیتا ہے، تو پروردگار اس کو جزا دے گا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خداوند عالم کی مشیت ہے کہ حضرت موسیٰ کو فرعون کے قصر میں پروان چڑھایا جائے، حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں ہو۔ صرف توجہات کا طالب ہوں، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ خداوند عالم کی مشیت ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو پرورش ہے وہ فرعون کے محل میں ہو، لیکن وہ اس مشیت میں فرعون کا آنا اپنے اختیار سے نہیں ہے۔ فرعون جو حضرت موسیٰ کی پرورش میں علت بنا ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں ہے، جس کی وجہ سے پروردگار اس کو جزا نہیں دے گا۔ بعینہ اسی طرح سے اگر انسان خداوند عالم کی مشیت میں اپنے اختیار سے علت قرار پا جائے، اپنے ارادے سے علت بن جائے، تو خداوند عالم اس مشیت میں علت قرار پانے والے اپنے اختیار سے اس انسان کو جزا دے گا۔ یہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح سے انسان آئے اور آ کر خود کو اپنے اختیار سے علت قرار دے، کس طرح سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کو جزا چاہیے ہے تو وہ اپنے اختیار سے خداوند عالم کی مشیت میں حصہ دار بن جائے۔ خداوند عالم کی مشیت ہے کہ ذکر سید الشہداء کو پروردگار نے زندہ رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمانہ آئے کہ جس میں یہ ذکر سید الشہداء نہ ہو۔ 61 ہجری سے لے کر ابھی تک کوئی ایسا زمانہ دیکھنے میں نہیں آتا، کوئی ایسا زمانہ سننے میں نہیں آتا، کوئی ایسا زمانہ جس قدر مرضی مشکلات کے باوجود دیکھنے سننے پڑھنے میں نہیں آتا کہ جس میں ذکر سید الشہداء نہ ہوا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم آئے اور آ کر اس مشیت کے مطابق انسان سے کام نہ لے، لیکن اجر اس انسان کے لیے ہے کہ جو اپنے اختیار سے ذکر سید الشہداء کے ہونے میں علت قرار پا جائے۔ جب انسان اپنے اختیار سے قرار پائے گا، خداوند عالم اس کو جزا بھی عطا کرے گا، اس کو نعمتیں بھی عطا کرے گا، اس کو محبتیں بھی عطا کرے گا، اس کو عطا پہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ آپ کے سامنے کل بہت ساری مثالیں، احمد کافی کا واقعہ ذکر کیا، آیت اللہ مرشی نجوی کا واقعہ ذکر کیا کہ کس طرح سے یہ تمام افراد کے جنہوں نے امام حسین کے ذکر کی مدد کی، جنہوں نے ذکر سید الشہداء کی مدد کی ہے، اپنے اختیار سے علت قرار پائے ہیں اور خداوند عالم نے کس طرح سے ان کو آزاد کیا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان آئے اور آ کر مشیت پروردگار میں خود کو علت قرار دے اگر خدا سے جزا چاہیے۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ بھی خداوند عالم کی اسی مشیت کو پڑھنا ہے کہ جس کو خداوند عالم قرآن میں سنن الہیہ کہتا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان ایام عزا میں اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ جس کو خدا نے کربلا میں جاری کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان آئے اور آ کر سنت کو سمجھے کہ سنت کہتے کسے ہیں. صرف آپ لوگوں کی توجہات کا طالب ہوں. اس کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سارے ماشاءاللہ فہیم افراد بیٹھے ہیں میرے سامنے, پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں, خود ماشاءاللہ آئی ایس او کے صدر یہاں پر موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کے مجھے شدید واقعی خوشی ہوئی ہے. خداوند عالم نے ان کو جو علت اپنی مشیت میں قرار فرمایا ہے خداوند عالم ان کو جزا بھی عطا کرے. آپ اپنی صحت و سلامتی, ان کی صحت و سلامتی, امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس کائنات میں موجودات ہیں, ایگزسٹنس ہے, ایگزسٹ کرتی ہیں چیزیں. یہ موجودات اپنے عوامل کی وجہ سے مسلسل تغیر کی حالت میں ہیں. جتنے بھی اس کائنات میں آپ موجودات کو دیکھتی ہیں یہ سب کے سب تغیر اور تکامل کی حالت میں ہیں. اگر آپ ایک بیج کو زرخیز زمین میں بوتے ہیں وہ اس کے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے, تبدل پیدا ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. یہ ایک موجود تھا کہ جو ایک بیج کی شکل میں تھا, لیکن جیسے ہی اس کو زرخیز زمین ملتی ہے, اس کو ہوا, پانی, سورج, مٹی, یہ سب کچھ ملتا ہے, یہ تمام عوامل اکٹھے ہوتے ہیں, یہ تمام کازز علتیں اکٹھی ہوتی ہیں, وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے. جتنی بھی اس کائنات میں موجودات ہیں سب کے سب تغیر کی حالت میں ہیں, سب کے سب تبدل کی حالت میں ہیں, سب کے سب تکامل کی حالت میں ہیں. ایک بچہ کے جب جو اس دنیا میں آتا ہے پروردگار اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح سے خارج کیا کہ لا تعلمون شیئا, تم کسی شے کو نہیں جانتے تھے. لیکن وہی بچہ مسلسل تکامل کے پروسیس سے گزرتا ہے اور وہی بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آئے اور آ کر ذکر سید و شہدا کے لیے صفیہ زاب بچھائے. وہی بچہ کہ جس کو خداوند عالم اس دنیا کے اندر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ لا تعلمون شیئا, کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے, اپنے ارد گرد اس طرح کے عوامل کو اکٹھا کرتا ہے کہ ان عوامل کے نتیجے میں ایک عالم دین بن جاتا ہے. وہی بچہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا, وہ اپنے ارد گرد ایسے اسباب مہیا کرتا ہے, وہ ایک انجینئر بنتا ہے, ایک ڈاکٹر بنتا ہے. وہ آتا ہے اور آ کر اس معاشرے کے اندر ایک سوشل ورکر بن جاتا ہے, ایک تاجر بن جاتا ہے, ایک بزنس مین بن جاتا ہے. خداوند عالم نے انسان میں بالقوة تمام صلاحیتوں کو رکھ دیا. الغرض یہ کہ ان تمام موجودات میں انسان اگر نگاہ کرتا چلا جائے ہر موجود کو تغیر کی حالت میں پائے گا. اگر آپ کسی دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں تو اس دریا کے کنارے پہ آپ کے سامنے جو پانی بہ رہا ہے وہ ہر لحظے تبدیل ہو رہا ہے. پہلے جو آپ کے سامنے پانی کا قطرہ موجود تھا ابھی وہ قطرہ نہیں ہے, وہ کہیں کا کہیں چلا گیا. مسلسل تغیر ہے, مسلسل تبدل ہے, مسلسل انسان, مسلسل باقی تمام موجودات ہر لحظے تبدیل ہو رہے ہیں. فلسفے کی زبان میں اس کو حرکت کہا جاتا ہے. ایک پتھر کہ جو آپ کے سامنے موجود ہے جس لحظے موجود ہے بعینہ اگلے لحظے وہ پتھر تبدیل ہو جاتا ہے, وہ پتھر نہیں رہتا کہ جو پہلے والے لحظے میں وہ پتھر تھا. اسی طرح سے پروردگار وہ جو فیاض مطلق ہے, وہ جو ایجاد کرتا ہے, وجود عطا کرتا ہے, ہر لحظے ایک نیا وجود ہر شے کو عطا کر رہا ہے. کل یوم ہوا فی شان, ہر روز وہ ایک شانیت رکھتا ہے, ہر لحظے وہ ایک شانیت رکھتا ہے, ہر لحظے اس کے اندر ایک تغیر اور تبدل ہے, ہر لحظے اس کے اندر ایک تبدیلی ہے, ایک تکامل ہے. وہ پتھر ہو, وہ حیوان ہو, وہ جمادات ہو, وہ نباتات ہو, وہ کچھ ہو, مسلسل ہر موجود کے اندر ایک تغیر پایا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں انسان بعض ایسے نظامات کو دیکھتا ہے، بعض ایسے نظاموں کو دیکھتا ہے کہ جو لا یتغیر ہے، جس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اگر انسان آئے اور آ کر اس کی ایک ادنا سی مثال کو لے، کہ جس کو خداوند عالم سورہ یاسین کے اندر بھی فرماتا ہے کہ وہ شمس و تجری لمستقر لہا، کہ یہ سورج ہے کہ جو اپنی تقدیر کے مطابق، کہ جو عزیز علیم نے اس کو عطا کی ہے، اسی کے مطابق وہ طلوع کر رہا ہے اور اسی کے مطابق وہ غروب کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم کے زمانے میں جب یہ سورج طلوع کرتا تھا تو مغرب سے کرتا تھا، لیکن آج یہی سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک نظام ہے کہ جو لا یتغیر ہے، جس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس زمین کو بنجر ہوتا دیکھا، خداوند عالم آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے اور اس زمین کو زرخیز کر دیتا ہے۔ ہمارے قلوب کی جو سرزمین ہے، جو زمین ہے، جب بنجر ہوتی ہے، خداوند عالم ذکر سید الشہداء کے ذریعے اس کو زرخیز کر دیتا ہے۔ اس بنجر زمین کو اگر کوئی زرخیز کرنے والی ذات ہے تو اس کا نام ذکر سید الشہداء ہے۔ اس بنجر زمین کو زرخیز کرنے والی کوئی ذکر ہے تو وہ امیر المومنین کا ذکر ہے۔ میں ایک جگہ فقہ کا بڑا خوبصورت ایک قاعدہ پڑھ رہا تھا۔ فقہ میں کہتے ہیں کہ من احیا ارضاً مواتاً فہیا لہو، کہ جس نے بھی کسی بنجر زمین کو زندہ کیا ہے، اس کا محصول اس کا ہے۔ یعنی اس طرح سے کہ ایک زمین ہے کہ جس کے مالک کا معلوم نہیں ہے، میں جاتا ہوں اور جا کر اس زمین کے اندر ہل چلاتا ہوں، اس کو زرخیز کرتا ہوں، اس کو بیج بوتا ہوں اس کے اندر، اور بیج بونے کے بعد جب وہ فصل آتی ہے، اس فصل کو خداوند عالم میرے اختیار میں رکھتا ہے۔ چونکہ اس بنجر زمین کے مالک کا معلوم نہیں ہے، میں گیا اور جا کر اس کو زرخیز کیا، زرخیز کرنے کے بعد اس کے اندر بیج کو بویا، بیج کو بونے کے بعد جو محصول حاصل ہوا وہ کسی اور کا نہیں، خدا کہتا ہے فہیا لہو، جس نے اس کو زرخیز کیا تھا یہ اس کا ہے۔ ہمارے قلوب کی اس بنجر زمین کو اگر کسی نے حیات بخشی ہے تو وہ ذکر امیر المومنین ہے۔ اس محصول کا مالک کوئی اور نہیں مگر کہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اس محصول کا کوئی اور مالک نہیں مگر کہ ذکر سید الشہداء ہے۔ اگر اس کا کوئی مالک ہے، اس قلب کا کوئی مالک ہے، اس سرزمین کا کوئی مالک ہے، اس کے محصول کا کوئی مالک ہے، اگر اس زمین کا کوئی مالک ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ خداوند عالم اس زمانے میں، اس کائنات میں کچھ ایسے نظام کو رکھتا ہے، ایسے نظام کے جو لا یتغیر ہیں، اس کے اندر کبھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ میں جب تک ان نظامات کو نہیں سمجھ لیتا تب تک خاطر خواہ نتیجہ نہیں لے سکتا۔ مجھے پتا ہے کہ خداوند عالم نے اس کائنات میں یہ نظام بنایا ہے کہ جب بھی آپ نے گندم کی فصل کو لینا ہو تو ضروری ہے کہ کسان آئے اور آ کر گرمی میں پسینہ بہتے ہوئے اس گندم کے بیج کو ایک زرخیز زمین کے اندر بوئے، اس کے اندر ہل چلائے، اس کو زرخیز کرے، اس کے اندر کھاد ڈالے، اس کو پانی دے، اس کے لیے سورج کی تپش کو مہیا کرے، پھر وہ گندم کے اندر، وہ جو گندم کا بیج ہے، وہ گندم کا خوشہ بنے گا اور قابل استفادہ بنے گا۔ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جو تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کسان آئے اور آ کر اس کو انہی تمام نظام کو سمجھتے ہوئے اس بیج کو بوئے گا تو محصول کو حاصل کر لے گا، لیکن اگر اس کو نظام کا معلوم نہ ہو، نظام کا علم نہ ہو، فرض کرتے ہیں کہ وہ کسان جاتا ہے اور جا کر سردیوں میں جا کر اس بہترین گندم کے بیج کو زرخیز ترین زمین کے اندر بو دیتا ہے، کیا آیا وہ خاطر خواہ نتیجہ لے سکے گا؟ کیا آیا وہ جو کسان نے زمین کے اندر اس بیج کو بویا ہے وہ بیج گندم کا خوشہ بن سکے گا؟ کیا آیا اس سے استفادہ کیا جا سکے گا؟ کیا آیا اس سے آٹا بنایا جا سکے گا؟ کیا آیا اس سے روٹی بنا کر انسان کے لیے قابل استفادہ بنایا جا سکے گا؟ نہیں بنا جا سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو کام کیا ہے اس نظام کو جانے بغیر کیا ہے۔ اگر وہ اس نظام کو جانتا تو کبھی بھی ایسا عمل انجام نہ دیتا. ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سارے ایسے اعمال انجام دیتے ہیں کہ جس کا نتیجہ درست چاہتے ہیں, وہ درست نتیجہ اس وجہ سے حاصل نہیں کر پاتے چونکہ اس نظام کو نہیں جانتے کہ جس نظام کے تحت ہم لوگ بہترین نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. میں آیا اور آ کے ذکر سید الشہداء کو سنتا چلا گیا. توجہ سے سنیے گا. میں آیا اور آ کر ذکر سید الشہداء کو سنا, میں آیا اور فضائل و مصائب اہل بیت کو سنا. میں نے گریہ کیا لیکن اس کے باوجود وقت کی کربلا میں داخل نہ ہو سکا. میں نے گریہ کیا, آنسو بہائے, لیکن اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہ کر سکا. میں نے آنسو بہائے لیکن اس کے باوجود خود کو کربلا میں محسوس نہ کر سکا. کوئی تو وجہ ہے, کوئی تو عامل ہے, کوئی تو فیکٹر ہے, کوئی تو کاز ہے, کوئی تو سبب ہے کہ جس کی وجہ سے میں گریہ بھی کرتا ہوں, میں فضائل بھی سنتا ہوں, میں آ کر مجلس میں شرکت بھی کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود نتیجہ نہیں حاصل کر سکتا. میں نتیجہ نہیں حاصل کر پاتا. میں کوشش کرتا ہوں علت بننے کی لیکن علت نہیں بن پاتا. خداوند عالم جو جزا مجھے دینا چاہتا ہے اس علت کی وجہ سے وہ جزا نہیں دیتا. میں آ کر اپنے اہداف کو اپنے زمانے کے امام کے اہداف کے ساتھ متصل نہیں کر پاتا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں میں خاطر خواہ نتائج نہیں لے پاتا؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے قانون کا نہیں پتا. مجھے نہیں پتا کہ کس نظام کے تحت میں کس وقت عمل کروں گا تو خداوند عالم مجھے اجر عطا کرے گا. میں کس نظام کے تحت اپنے آپ کو اس ارادے اور مشیت و سنت پروردگار میں اپنے اختیار کے ساتھ علت قرار دوں گا کہ خداوند عالم مجھے جزا عطا کرے گا. 1380 سال گزر جائیں لیکن معصوم کا ظہور نہ ہو. 1380 سال گزر جائیں, ذکر سید الشہداء ہو, لیکن وہ جو حسین منتظر ہے وہ تشریف نہ لائے. 1380 سال گزر جائیں, دعائے عہد کے اندر الاجل انسان کہتا چلا جائے لیکن وقت کا حسین تشریف نہ لائے. کیا آیا اس کائنات کی فضاؤں میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا نہیں ہے؟ کیا آیا ایسا ہے کہ زمانے کا حسین نصرت کے لیے پکار نہیں رہا؟ کیا آیا ایسا ہے کہ وہ حل من مغیث یغیثنا کی صدا نہیں ہے؟ کیا آیا وہ استغاثہ نہیں ہے, وہ طلب غوث نہیں ہے؟ سب کچھ ہے, میری طرف سے الاجل بھی ہے, لیکن نتیجہ نہیں آ پاتا. اس نتیجہ نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے غافل ہوں. میں اپنے وقت کے مطابق اپنے وظیفے کو انجام نہیں دیتا جس کی وجہ سے مجھے وہ محصول نہیں مل پاتا. وہ کسان آ کر لاکھ بہتر بیج زرخیز ترین زمین میں سردی میں بوتا چلا جائے لیکن گندم کا خوشہ نہیں بنے گا. میں لاکھ آ کر کوشش کرتا چلا جاؤں لیکن چونکہ نظام کو نہیں جانتا, چونکہ ان تمام اسباب کو نہیں جانتا کہ کس وقت مجھے یہ تمام کام تمام اعمال انجام دینے ہیں, خاطر خواہ نتیجہ نہیں لے پاتا. ذکر سید الشہداء ہو لیکن اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اسی طرح سے فساد ہے, منکرات ہیں, اسی طرح سے تمام امور کو انجام دیا جاتا ہے. اگر کوئی انسان آئے اور آ کر بہتری کی طرف ترویج دے اور آ کر کہے کہ تم آؤ اور آ کر امام حسین کی طرف آ جاؤ, اس کی طرف کوئی جائے نہ لیکن ذکر سید الشہداء کے لیے سب جمع ہو جائیں, نتیجہ نہیں نکل پاتا. ان سنن الہیہ کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں. خداوند عالم نے معرفت کے مراتب بنائے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. یا تو آپ پہلے سے پریشان ہیں یا اس موضوع نے آپ کو پریشان کر دیا ہے. تو ابھی تو 10 دن انشاءاللہ آپ کو یہی موضوع سننا پڑے گا اور کوشش کریں گے کہ یہی جو سنن الہیہ ہیں, یہی جو اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں, دیکھیں کہ کربلا میں خدا کیسے جاری کرتا ہے. وہ جو خداوند عالم کے نظام ہیں کہ جو لا یتغیر ہیں, وہ جو خداوند عالم کی سیرت ہیں کہ جن کو خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے, سورہ فتح کی 23 آیت میں پروردگار کہتا ہے کہ سنت اللہ اللتی قد خلت من قبل، یہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں کہ جو پہلے سے موجود ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم کبھی بھی اس پروردگار کی سنتوں کے اندر کہیں پر بھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ متعدد اور آیات موجود ہیں کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، تم پروردگار کی ان سنتوں کے اندر نہ تبدیلی پاؤ گے اور نہ ہی تحویل پاؤ گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک سنت کسی دوسری سنت میں تبدیل ہو جائے، اور نہ ایسے ہے کہ ایک سنت اصلاً تبدیل ہو جائے، اس کے اندر تغیر آ جائے۔ تغیر موجودات میں ہے، نظام میں نہیں ہے۔ نظام خداوند عالم کی سنت ہے جو کہ لا یتغیر ہے، لا یتبدل ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ میں ان سنتوں کو سمجھوں کیسے؟ خداوند عالم نے انسان کو معرفت کے لیے تین درجے عطا کیے ہیں۔ ان معرفت کے درجوں کو ہم حوزہ علمیہ میں نظریت المعرفہ کے نام سے پڑھتے ہیں، کہ جس کو انگلش میں اپسٹیمالوجی کہا جاتا ہے۔ اپسٹیمالوجی آتی ہے اور آ کر انسان کے معرفت کے حصول کے تین طریقے بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلے معرفت کا حصول انسان اپنے حواس کے ذریعے سے ممکن بناتا ہے۔ آپ لوگوں کی صرف توجہات چاہیے۔ انسان حواس کے ذریعے سے معرفت کے حصول کو اپنے لیے ممکن بناتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے۔ انسان ہاتھ لگاتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے۔ انسان سمیل کرتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے۔ انسان سنتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے، کہ جس کو ہم لوگ فائیو سینسز کے نام سے جانتے ہیں، حواس خمسہ جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے حواس ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان معرفت حاصل کرتا ہے۔ ایک درجے کی معرفت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ رنگوں کو دیکھ پاتا ہے، کسی شے کے ملائم ہونے کو، سخت ہونے کو، نرم ہونے کو، کسی شے کے میٹھے ہونے کو، کڑوے ہونے کو، کسی صدا کے خوشگوار ہونے کو، برا ہونے کو، ان تمام چیزوں کو، کسی خوشبو کو، بدبو کو، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ ایک درجے کی معرفت ہے کہ جو انسان اپنے حواس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ دوسرے درجے کی معرفت کہ جو انسان حاصل کرتا ہے، اس کا ذریعہ عقل ہے۔ انسان اپنے عقل کے ذریعے سے معرفت کو اپنے لیے ممکن بناتا ہے۔ کیسے؟ آتا ہے اور آ کر کسی شے میں نفع کو، کسی شے میں نقصان کو دیکھتا ہے، کسی شے کو بڑا ہونے میں، کسی شے کے گرو ہونے کو، کسی شے کے اکٹھے ہونے کو، کسی شے کے احساس کرنے کو، ان تمام چیزوں کو عقل سے پرکھنا شروع کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے عقل کے ذریعے سے کہ اس سودے کے اندر مجھے نفع ہے، اس کے اندر نقصان ہے، اس کے اندر میری ترقی ہے، اس کے اندر تطور ہے، اس کے اندر تنزل ہے، ان تمام چیزوں کو وہ اپنے عقل کے ذریعے سے دیکھتا ہے۔ اپنے عقل کے ذریعے سے ان معرف کو کسب کرتا ہے۔ ایک درجہ ہو گیا حواس کا۔ حواس وہ کہ جو انسان دیکھ سکے ان موجودات کو کہ جو باہر موجود ہیں۔ خوشبو موجود ہے باہر، خوشبو موجود ہے، بدبو موجود ہے، ایک چیز کی سختی موجود ہے، کسی شے کا رنگ موجود ہے، کسی شے کے وجود کو حواس خمسہ کے ذریعے سے درک کرتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں جب اس کی عقل کا مرحلہ آتا ہے، یہاں پر نفع اور نقصان کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ اپنے عقل کے ذریعے سے پرکھتا ہے۔ پس نفع اور نقصان ایک ایسے وجود کا نام ہے کہ جو خارج میں موجود نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے پیسے بڑھ کر، جیسے ہی پیسے بڑھے وہ سمجھ گیا کہ مجھے نفع ہو گیا۔ خارج میں پیسے بڑھے ہیں، اس کو اس نے نفع کا نام دیا ہے، لیکن نفع کہاں ہے اس کو نہیں پتا۔ اس کے پیسے کم ہو گئے، وہ مریض ہو گیا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انسانی عقل آتی ہے اور آ کر نفع اور نقصان کو متعین کرتی ہے۔ انسانی عقل آتی ہے اور آ کر اس کو بتاتی ہے کہ دیکھو، اگر تم یہ عمل انجام دو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، اگر تم یہ عمل انجام دو گے تو تمہیں نقصان ہوگا۔ انسانی عقل آ کر اس کو یہ معرفت کرنا شروع کرتی ہے، انسانی عقل آ کر اس کو یہ بتانا شروع کرتی ہے۔ ایک تیسرے درجے کی معرفت ہے۔ تیسرے درجے کی معرفت کے جس کو شہود کہا جاتا ہے، کہ جس کو انسان علم حضوری کے ذریعے سے درک کرتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مقدمہ اتنا مشکل ہے تو آگے پتہ نہیں اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا تو آگے انشاءاللہ تمام چیزیں آسان ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ درجہ معرفت ہے کہ جس کو شہود کہا جاتا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ شہود میں انسان اپنے علم حضوری کے ذریعے سے معرفت کو درک کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس شے کا علم وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کے وجود سے کسی باہر کسی اور شے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا کہ جب ہم نے حواس کی بات کی ہے تو ایک میں ہوں اور ایک وہ وجود ہے کہ جس کے رنگ کو میں دیکھ رہا ہوں، بس یہاں پر دو وجود ہونا ضروری ہے۔ ایک میری قوت شامہ ہے، میری ابلٹی ہے سونگھنے کی، اور ایک خوشبو ہے۔ ایک میری زبان ہے کہ جو ٹیسٹ کر سکتی ہے، اور ایک وہ شے ہے کہ جس کا ذائقہ ہے۔ بس ہمارے پاس یہاں پر دو وجود ہونا ضروری ہے۔ آپ نے عقل میں بھی آ کر دیکھا کہ کس طرح سے عقل خارج سے استنباط کرتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بیماری سے جب صحت یاب ہوتا دیکھا تو میں نے کہا کہ میں نفع میں ہوں۔ میں نے جب اپنے پیسوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہ میں نفع میں ہوں۔ جب میں نے اپنے آپ کو مریض ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں نقصان میں ہوں۔ جب میں نے اپنے پیسوں کو کم ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں نقصان میں ہوں۔ جب میں نے آپ سب کو خاموش دیکھا تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ میں نفع میں ہوں یا نقصان میں۔ بس ہمارے پاس دو وجود ہونا ضروری ہے، دو وجود کے ذریعے سے میری عقل تک کی معرفت مکمل ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر میں علم حضوری کی بات کرتا ہوں وہاں پر دو وجود نہیں ہوتے، بلکہ جو عالم ہوتا ہے وہی معلوم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عالم الگ ہے معلوم الگ ہے، جس شے کا علم میں نے حاصل کیا وہ ایک الگ شے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جس طرح سے خوشی ہے جس طرح سے غمی ہے، کیا آیا جب میں خوشی کو محسوس کرتا ہوں تو خوشی میرے وجود کے علاوہ کسی اور شے کا نام ہے؟ وہی میں ہوں کہ جو خوش ہوں، اور وہ خوشی وہی ہے کہ جو میں ہوں۔ اگر میں غمگین ہوں، میں افسردہ ہوں، جیسے ہی محرم کے چاند کا سنا میں غمگین ہو گیا، یہ جو غمگین ہونا ہے، یہ جو غم ہے، یہ کوئی الگ کسی اور شے کا نام نہیں ہے، کسی اور وجود کا نام نہیں ہے، بلکہ جو عالم ہے وہی معلوم ہے، بس کسی دوسرے وجود کا نام نہیں ہے۔ اس علم کو، اس درجے کو درجہ شہود کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر آ کر میں اپنی ذات میں اس صفت کا مشاہدہ کرتا ہوں، جہاں پر میں اپنی ذات میں اس غمی کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ میرے پاس وہ غمی حاضر ہے، وہ خوشی حاضر ہے، وہ کیفیت حاضر ہے۔ جب بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے ان نظاموں کو سمجھنا ہے تو ضروری ہے کہ میں آؤں اور آ کر اسی عالم شہود میں جا کر پروردگار کے اس نظام کو سمجھوں، تاکہ اپنے آپ کے لیے یقین فراہم کر سکوں۔ جب تک میرے پاس یقین نہیں ہوگا میں اس شہود کی معرفت کو درک کر ہی نہیں سکتا۔ ضروری ہے کہ میں یقین کے مرحلے تک پہنچ جاؤں۔ اگر میرے پاس یقین نہ ہو میرے اعمال میں نقص آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی مثال اس طرح سے کہ رسول خدا ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی غیبت کی اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اگر مجھے یقین ہو جائے اس چیز کا کہ اگر میں غیبت کروں گا تو جو رسول خدا نے فرمایا ہے وہ برحق ہے, اور اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے میں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا تو کوئی غیبت نہیں کرے گا. چونکہ مجھے یقین نہیں ہے اس لیے میں آتا ہوں اور آ کر غیبت کرتا ہوں. اگر مجھے یقین ہو جائے کسی شے کا, کسی شے کو میں شہود کے ساتھ درک کر لوں, علم حضوری کے ساتھ درک کر لوں کہ یہ جو میں نے عمل انجام دیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے کہ میں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا, تو میں اس عمل کو کبھی بھی انجام نہیں دوں گا. اگر امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو ضروری ہے کہ انسان اپنے حواس سے بلند ہو کر, اپنی عقل سے بلند ہو کر اس شہود کے درجے پر فائز ہو, اور اس مرتبے پر جا کر امام حسین کو اس یقین کے ساتھ جب سمجھے گا وہاں پر اپنے آپ کو اس قابل بنائے گا کہ ایک علت قرار پا سکے مشیت پروردگار میں. جب تک انسان اپنے حواس تک باقی رہے گا تب تک علت نہیں بن سکتا. جب تک انسان اپنی عقل سے سوچتا رہے گا تب تک مشیت پروردگار میں, کہ جس میں کربلا کا بپا ہونا ہے, کبھی خود کو اپنے اختیار سے علت نہیں بنا سکتا. جب تک اپنی ذات کے اندر کسی شے کا یقین پیدا نہ کر لے, جب تک اس کا مشاہدہ نہ کر لے, شہود تک نہ پہنچ جائے, تب تک یہ اس ذکر سید الشہداء میں, ہدف سید الشہداء میں خود کو اپنے اختیار کے ساتھ علت قرار نہیں دے سکتا. تاریخ گواہ ہے اس چیز کی. ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر, مکہ سے نکلے ہیں, مکہ سے نکلے ہیں تو امام علی مقام کے ساتھ 4000 کا لشکر موجود ہے. 4000 کا لشکر کہ جو امام کے ساتھ کوفہ جانے کو تیار ہے, کہ جو امیر جو سید الشہداء کے ساتھ کوفہ جانے کو تیار ہے کہ ہم آپ کے ہمراہ ہیں, ہم آپ کے مددگار ہیں, ہم آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں. توجہ سے سنیے گا جملے, ہم آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. امام آپ نے پکارا ہے, آپ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے اپنے احرام کو کھولا ہے, ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کے ساتھ کوفہ جائیں گے. مقتل لکھتی ہے کہ راستے میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر امام حسین کو خبر دی جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. وہ جو سفیر امام حسین ہیں جو کہ کوفہ میں امام علیہ السلام کی سفارت لے کر گئے, پیغام لے کر گئے کہ جس نے بھی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ایسے ہی ہے کہ اس نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. امام علیہ السلام کو خبر ملی کہ دارالعمارہ کی چھت سے حضرت مسلم بن عقیل کو دھکیل کر شہید کر دیا گیا. بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ زبالہ کا مقام ہے. امام علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے, وہاں پر جا کر خطاب کرتے ہیں. وہ جو 4000 کا لشکر ہے اس کے ساتھ خطاب کرتے ہیں کہ دیکھو مجھے نہیں معلوم کہ کوفہ والے کیوں دغا دے گئے. خبر پہنچی ہے کہ میرے سفیر مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. دیکھو ایسا ہے کہ کوفہ والوں نے وفا نہیں کی, کوفہ والوں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا, ابھی میری منزل کربلا کی طرف ہے. آؤ اور آ کر میں تمہیں عزت کی طرف لے جاؤں, آؤ اور آ کر میں تمہیں ذلت اور رسوائی سے نکال دوں. امام علیہ السلام وہاں پر خطاب فرماتے ہیں. روایات کہتی ہیں کہ 4000 کا لشکر زبالہ کے مقام تک امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مکہ سے رہتا ہے. جب یہ خبر سنتا ہے کہ امام کے سفیر کو شہید کر دیا گیا, ابھی نہیں معلوم کہ امام علیہ السلام کو کوفہ کی حکومت ملتی ہے یا نہیں, روایات کہتی ہیں کہ 3500 افراد سے زیادہ امام کو وہاں پر سے چھوڑ گئے. 4000 میں سے 3500 سے زیادہ افراد امام کو ترک کر کے چلے گئے. کیا وجہ ہے کہ کیوں چھوڑ کر چلے گئے, کیوں امام کو ترک کر گئے؟ اپنے حواس سے دیکھ رہے تھے کہ امام کے ساتھ رہیں گے اسی کے اندر بھلائی ہے. اپنی عقل کے ذریعے سے نفع اور نقصان کا تعین کیا اور تعین کرنے کے بعد اس تصور میں امام حسین کے ساتھ ہو لیے کہ جب امام کوفہ میں تشریف لے جائیں گے, کوفہ کی حکومت ملے گی, کوفہ کی ولایت ملے گی, تو ہمارا بھی مال غنیمت میں سے حصہ ہوگا. اس تصور کے ساتھ امام کے ساتھ نکلے کہ ابھی آگے حکومت امام کو ملنے والی ہے, شاید کہ کہیں کی ولایت ہمیں بھی مل جائے. جب تک انسان اپنے حواس تک رہتا ہے, جب تک انسان اپنی عقل تک رہتا ہے, نفع اور نقصان کا تعین اپنی عقل سے کرتا چلا جاتا ہے, امام حسین کو چھوڑ دیتا ہے, امام حسین کو ترک کر دیتا ہے, امام کا ساتھ نہیں دیتا. 4000 افراد امام کے ساتھ نکلیں کہ جائیں اور جا کر کوفہ میں جا کر اپنی حکومت کا قیام کریں, جیسے ہی خبر ملے کہ مسلم نکیل کو شہید کر دیا, یقین ہو گیا اس چیز کا کہ ابھی آگر جا کے موت ہے, آگے جا کے موت کو نقصان گردانا, موت کو سمجھے کہ یہ نقصان ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں زہیر ابن کین کا کال ملتا ہے, کس قدر خوبصورت کہ وہ آ کر کہیں کہ مجھے اگر امام حسین علیہ السلام کی راہ میں 1000 دفعہ زندہ کیا جائے, مجھے قتل کیا جائے, میری جسم کو آگ لگا دی جائے, اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, ما ترکتک یا حسین, اے حسین ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس یقین کی منزل پر لے جائے. جب تک اس یقین کی منزل پر نہیں لے کے جائے گا, نہ نظام سمجھ آئے گا, نہ حسین سمجھ آئے گا. جب تک آ کر امام علی مقام کے ان تمام وعدوں کو یقین کے ساتھ شہود نہیں کرے گا, تب تک نہیں سمجھ آئے گا کہ عزت کس میں ہے اور ذلت کس میں ہے. امام فرمائے, ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین بین الذلت والذلہ وہیہات من الذلہ. امام فرمائے کہ یہ یزید, اس نے آ کر مجھے دو چیزوں کے درمیان رکھ دیا. مجھے کہتا ہے کہ آؤ اور آ کر میری بیعت کرو اور ذلت کو قبول کرو, نہیں تو میں تمہیں قتل کر دوں گا, نہیں تو مار دوں گا, کربلا بابا کروں گا. امام علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ذلت اور عزت اور ذلت کے درمیان رکھا ہے, ہیہات من الذلہ, ذلت ہم سے کوسوں دور ہے. جو بھی امام کے ساتھ ہوگا, امام اس کو عزت سے نوازیں گے. جو بھی امام کے ساتھ ہوگا وہ عزت داروں میں سے ہوگا. لیکن عجیب ہے کہ جب زبالہ کے مقام پر امام علیہ السلام کو یہ 4000 افراد, 4000 کا لشکر چھوڑ کے جاتا ہے, امام وہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں. آپ یقین کریں, جہاں پر بھی یہ جملہ بیان کروں پڑھوں کلیجہ پھٹ جاتا ہے انسان کا. امام فرماتے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا, یہ جتنے لوگ ہیں, یہ جتنے افراد ہیں کہ جو کسی شے کا یقین حاصل نہیں کرتے, جو اپنے حواس کے ذریعے سے سمجھتے ہیں, جو اپنی عقل کے ذریعے سے پرکھتے ہیں, جو اپنے عقل کے ذریعے سے نفع اور نقصان کا تعین کرتے ہیں, یہ تمام کے تمام افراد عبید الدنیا ہیں, یہ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائقن علی السنتہم, اور دین ان کی زبان پر رکھے تر نوالے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یحوتونہ ما درت معائشہم, یہ صرف اسی جگہ پر گھومتے ہیں کہ جہاں پر ان کی معیشت ہوتی ہے, یہ صرف اسی شخص سے ملتے ہیں کہ جہاں پر ان کو اس دنیاوی فائدے کا معلوم ہوتا ہے, دنیاوی فائدے کا حرص ہوتا ہے, لالچ ہوتا ہے. کسی شخص سے کہو کہ جاؤ اور جا کر اپنے بھائی کا پتہ لو کہ پتہ نہیں اس کے گھر میں کھانا بنا ہے یا نہیں, پتہ نہیں کہ اس کے کیا حالات ہیں, جاؤ اور جا کر صلہ رحمی کرو. وہ آئے اور آ کر جس کا پیٹ بھرا ہے اسی کو کھلاتا چلا جائے. ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا, وہ غریب پروری, وہ امام حسین کا مظلوم پسند ہونا, وہ مظلوم پروری, وہ صلہ رحمی, وہ سب کہاں گئی؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے آ کر اس یقین کو ترک کیا ہے. میں نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو صرف اپنے احساسات تک رکھا اور بس. میں نے آ کر امام حسین کے ذکر کو صرف اپنے نفع اور نقصان کے لیے رکھا. آپ غور کریں, کئی لوگوں کو میں نے بیان کرتے سنا ہے کہ اگر تم تنگ دست ہو تو ذکر سید الشہداء کراؤ، خداوند عالم تمہاری تنگ دستی کو دور کر دے گا. اس میں شک نہیں ہے کہ خداوند عالم ذکر سید الشہداء کا اجر عطا کرتا ہے، خدا نے اجر عطا کرنا ہے. لیکن کیا آیا یہ وہ حسین کو لبیک کہنا ہے؟ کیا آیا یہ وہ یقین کی منزل ہے کہ جہاں پر جا کر انسان کو امام حسین سمجھ آئے؟ کیا آیا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان جا کر خود کو کربلا میں محسوس کر سکے؟ کیا آیا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان خود کو حبیب ابن مظاہر تصور کر سکے؟ کیا آیا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان آ کر اپنے آپ کو وہاب قلبی تصور کر سکے، جون تصور کر سکے؟ میں تو اپنے احساسات سے بلند ہوا ہی نہیں کہ مجھے حسین سمجھ آئے، میں نے تو آ کر امام حسین کو صرف اپنے احساسات تک محدود رکھا اور بس. میں آیا اور آ کر اپنی عقل تک محدود رکھا اور بس. جس نے اپنے احساسات تک اور اپنی عقل تک محدود رکھا تھا وہ امام کو چھوڑ کر چلے گئے. ایک شخص ہے کہ جو کوفہ سے باہر نکلا، امام علیہ السلام جہاں پر خیمہ لگاتے ہیں اس کے قریب اس کا خیمہ نصب ہوتا ہے. امام نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں شخص ہے، کوفہ کا ہے، کوفہ کا رہنے والا ہے، آپ سے محبت کا دم بھرتا ہے. امام نے کہا کہ جاؤ اور اس کو میرے پاس بلا لو. امام کا قاصد اس شخص کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ تمہیں امام حسین بلا رہے ہیں، تمہیں حسین ابن علی بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر میرے مولا کو، شیعہ ہے، جاؤ اور جا کر میرے مولا کو پیغام دے دو کہ میں ابھی ان سے نہیں مل سکتا. امام حسین خود اس کے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، حسین ابن علی خود اس کے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں. جا کر کہتے ہیں کہ تم تو مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہو، تم تو کہتے ہو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو میں نے تمہیں بلایا تم آئے نہیں. کہا مولا بس میں طبیعت کچھ ناساز تھی، نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا سامنا کروں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کربلا کی طرف جا رہے ہیں. تو امام آگے سے فرماتے ہیں کہ آؤ پھر میرے ساتھ کربلا کی طرف آؤ، کہ میں حیات منت ضلع کا اعلان کر چکا ہوں کہ جو بھی میرے ساتھ ہوگا وہ باعث عزت ہوگا، جو بھی میرے ساتھ ہوگا وہی عزت دار ہوگا، جو میرے سے دور ہوگا وہ ذلت اور رسوائی میں ہوگا. آگے سے امام عالیہ مقام کو کہتا ہے کہ مولا میں تو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، لیکن یہ میری تلوار اور میرا گھوڑا ہے، یہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. امام آگے سے فرماتے ہیں کہ لا حاجت لی الی سیفک و الی فرسک، مجھے تمہاری تلوار اور گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں لینے آیا ہوں، میں تمہیں تم سے لینے آیا ہوں کہ آؤ اور آ کر میں تمہیں کربلا کی طرف لے جاؤں، آؤ اور آ کر میں تمہیں عزت کی طرف لے جاؤں، تمہیں شہادت کی طرف لے جاؤں، تمہیں خدا کے قرب کی طرف لے جاؤں، تمہیں خدا کا عبد بنا دوں، تمہیں اسی دنیا میں جنت میں داخل کر دوں، تمہیں اس تمام صفات کی معراج عطا کر دوں، تمہیں شجاعت کا مصداق بنا دوں، تمہیں وفا کا مصداق بنا دوں. لیکن وہ آگے سے عذر خواہی کرتا ہے. امام کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے تلوار اور گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے. وہ آیا اور آ کر اس نے اپنا نفع اس چیز میں دیکھا کہ اگر میں امام حسین کے قریب گیا تو مجھے جا کر ان کی نصرت کرنی پڑے گی، اگر میں ان کے قریب گیا تو مجھے کربلا میں جانا پڑے گا، اگر میں امام حسین علیہ السلام کے قریب گیا تو مجھے کربلا میں قتل ہونا پڑے گا، مجھے کربلا میں شہید ہونا پڑے گا. اس کی عقل نے آ کر اس کو کہا کہ نفع اس میں ہے کہ آؤ اور آ کر حسین سے دور ہو جاؤ، آؤ اور آ کر امام حسین کو ترک کر دو، امام حسین کو چھوڑ دو. ایک اور شخص ہے، امام علیہ السلام اس کو بلانے کے لیے آتے ہیں، وہ آ کے کہتا ہے کہ مولا میں مقروض ہوں، میرا قرض کون ادا کرے گا؟ اگر میں آپ کے ساتھ آ گیا تو میرا قرض کون دے گا؟ امام کہتے ہیں کہ تمہارا قرض میں دوں گا. کہا مولا کہ میری کوفہ میں زمینیں ہیں، اگر ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کا ساتھ دے رہا ہوں، کہ میں آپ کی یہاں پر نصرت کر رہا ہوں، تو ابن زیاد میری تمام زمینوں کو جلا دے گا. امام کہتے ہیں کہ میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مدینہ میں تمہیں اس سے بہتر زمین دوں گا، تمہارے قرض کو میں ادا کروں گا. آگے سے تیسرا بہانہ کرتا ہے کہ مولا کیا کروں، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہیں، ان کا کون خیال رکھے گا؟ روایات کہتی ہیں کہ وہاں پر امام حسین نے اپنے سر کو جھکا لیا اور سر کو جھکانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں تمہیں عزت کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں کرامت و شرف کی طرف بلا رہا ہوں۔ وہ آیا اور آ کر اپنے حواس کے ذریعے سے دیکھنا شروع کیا کہ اگر میں امام حسین کے ساتھ گیا تو ابن زیاد مجھے نہیں چھوڑے گا، اس زمانے کا قاتل مجھے نہیں چھوڑے گا، اس زمانے کا طاغوت مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اگر میں آیا اور آ کر امام حسین کی نصرت کی بات کی، اگر میں آیا اور آ کر امام حسین علیہ السلام کی مدد کی بات کی تو اس زمانے کا یزید مجھے نہیں چھوڑے گا، مجھے طرح طرح کی باتیں سننا پڑیں گی۔ آیا اور آ کر جب تک میں اس نفع اور نقصان کو اپنی عقل سے پرکھتا چلا گیا، تب تک خداوند عالم نے میرے سے وہ جو صلاحیت ہے کہ اپنی مشیت میں اپنے اختیار سے علت بن سکوں وہ سلب کر لیتا ہے۔ خدا کہتا ہے تمہارے میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ تم آؤ اور آ کر امام حسین کی کربلا میں داخل ہو سکو، تمہارے میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ تم الاجل کو اور اس زمانے کا حسین لبیک کہتا ہوا آ جائے۔ کیوں ایسا ہے؟ میں اپنے اندر یقین پیدا نہیں کر سکا۔ عزیزو، اگر میں اپنے اندر یقین پیدا کر لوں کہ جس طرح سے زہیر ابن کین نے یقین پیدا کیا تھا، جس طرح سے ام وہب کے پاس یقین تھا کہ اپنے بچے کے سر کو اٹھا کر اشکیا کی طرف واپس پھینکے اور کہے کہ ایک شے کہ جو ہم حسین کی راہ میں دے دیں وہ ہم لوگ واپس نہیں لیتے، جب تک میں اپنے اندر اس یقین کو پیدا نہیں کروں گا کس طرح سے وقت کی کربلا میں داخل ہوں گا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ان نظامات کو سمجھ سکوں گا، کس طرح سے اپنے ارد گرد ان تمام عوامل کو اکٹھا کر سکوں گا، کس طرح سے اپنی ذات کے اندر تکامل کو رکھ سکوں گا، کس طرح سے اپنی ذات کو متکامل کر سکوں گا، کس طرح سے اپنے اندر اس صلاحیت کو اجاگر کر سکوں گا، کس طرح سے اپنے آپ کے اندر اس اہلیت کو پیدا کر سکوں گا کہ میں بھی آؤں اور آ کر حلم ناصرین کی صدا پہ لبیک کہنا شروع کر دوں، کس طرح سے کروں گا جبکہ میں اپنی حواس سے بلند ہی نہیں ہوتا، جبکہ میں اپنے ارد گرد کے عوامل کو درست ہی نہیں کرتا۔ آپ بتائیے کہ اگر ایک بچے نے انجینئر بننا ہو، میں اس کو میڈیکل کالج میں بھیج دوں، وہ انجینئر بن کے آ جائے گا؟ اگر کوئی شخص سائنسز پڑھنا چاہتا ہو، میں اس کو میڈیکل کالج میں بھیج دوں، کیا آیا وہ سائنٹسٹ بن جائے گا؟ وہ بن نہیں سکتا، چونکہ جس جگہ پر وہ موجود ہے اس جگہ میں صلاحیت کسی اور شے کے عطا کرنے کی ہے، یہ اپنا ہدف کسی اور شے کو بنایا ہوا ہے، اس نے ہدف کسی اور شے کو بنایا۔ میں جب تک اللہ تعالیٰ کے ان سنن کو، ان نظامات کو کہ جو لا یتغیر ہیں، اس کے اندر اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی اس مشیت میں اپنے آپ کو علت نہ بنا پاؤں، خدا مجھے کیسے اجر عطا کرے گا؟ خدا مجھے اجر عطا نہیں کرے گا۔ فرعون کو خداوند عالم نے اجر عطا نہیں کرنا، چاہے جائے کہ حضرت موسیٰ کی پرورش کی، لیکن خداوند عالم جہاں پر انسان کے اندر اہلیت دیکھتا ہے کہ یہ علت بن سکتا ہے، وہاں پر انسان اپنے اختیار سے علت بنتا ہے، خداوند عالم اس کو جزا عطا کرنا شروع کرتا ہے۔ آپ نے غور کیا عراق میں آیت اللہ سیستانی کو؟ آیت اللہ سیستانی اپنے اختیار سے مشیت پروردگار میں علت بنتے ہیں۔ داعش نے آ کر 7 دنوں کے اندر 45% عراق کے اوپر قبضہ کر لیا، لیکن آیت اللہ سیستانی کا ایک فتویٰ، ان کی زبان کی ایک جنبش، کس طرح سے خود کو مشیت پروردگار ہے یا نہیں کہ ظالموں کو ختم کرنا ہے، مشیت پروردگار ہے، لیکن کس طرح سے اپنے اختیار سے اس مشیت پروردگار میں علت بنتے ہیں۔ مشیت پروردگار ہے کہ ہر کائنات کے مظلوم کی نصرت کی جائے۔ خداوند عالم اس زمانے میں ہمیں نائب امام عطا کرتا ہے، ایک ولی عطا کرتا ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم نے ایسی اہلیت رکھی ہے کہ خداوند عالم کی مشیت میں اپنے اختیار سے خود کو علت بنا سکے۔ رہبر معظم کی ذات کو نہیں دیکھتے؟ آیت اللہ خامنہ ای کی ذات کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے خداوند عالم کی مشیت میں اپنے اختیار سے علت بنتے ہیں؟ میں ایک عجیب ویڈیو ہے، میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اگر وقت تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے تو معاف کیجیے گا، جام بازوں سے ملاقات کرتے ہیں، عجیب خوبصورت ویڈیو ہے۔ ہر سال جام باز ان افراد کو کہا جاتا ہے کہ جو دفاع مقدس میں جب ایران عراق وار ہوئی اس میں جا کر وہ لڑے ہیں، اپنے وطن کا، اپنی سرزمین کا، اپنی مٹی کا انہوں نے آ کر دفاع کیا۔ اس دفاع کے نتیجے میں بعض ایسے افراد ہیں کہ جو شہید نہ ہوئے لیکن بیچارے کسی کیمیکل بمب کی وجہ سے کسی مشکل، کسی عارضے میں مبتلا ہو گئے، کسی کی ٹانگ کاٹنی پڑ گئی، کسی کا بازو کاٹنا پڑ گیا، کسی کا کچھ مسئلہ ہے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے۔ ان تمام غازیوں کو کہ جو دفاع مقدس میں غازی بنے، شہید نہیں ہوئے، ان کو وہاں پر جانباز کہا جاتا ہے۔ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ رہبر معظم سے آ کر چند جاں بازوں سے ملاقات ہے، وہ جاں باز آ کر کہتا ہے کہ مجھے کسی اور شے کی فکر نہیں ہے، مجھے آپ کی فکر ہے کہ یہ دشمن اپنی گھات لگائے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے آپ کو قتل کر دیں، کسی طرح سے آپ کو زیر کر دیں۔ اقتصادی مشکلات، امنی مشکلات، پریشانیاں، مشاکل پوری دنیا کے اندر، کبھی یمن کے اوپر اٹیک، کبھی سیریا کے اوپر اٹیک، کبھی بحرین کے اوپر اٹیک، کبھی افغانستان کے اوپر اٹیک۔ یہ جو طاغوت زمان ہے اس وقت آ کر متعدد جگہوں کے اوپر کس طرح سے ظلم کر رہا ہے، ان تمام مظلوموں کا رکھوالا وہ جو نیابت عامہ معصوم ہے اس کائنات میں، ولی امر مسلمین کی شکل میں موجود ہے۔ یہاں پر آیت اللہ خامنئی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں اور آ کر ان تمام مظلوموں کا ساتھ دیں، چونکہ اگر زمانے کا امام ہوتا تو وہ آ کر ان تمام مظلوموں کا ساتھ دیتے، آتے اور آ کر فلسطین کے مظلوموں کا ساتھ دیتے، یمن کے مظلومین کا ساتھ دیتے، بحرین کے مظلومین کا ساتھ دیتے، افغانستان کے مظلومین کا ساتھ دیتے، پاکستان کے مظلومین کا ساتھ دیتے، ان تمام کا ساتھ دیتے۔ اس نیابت عامہ کی ذمہ داری بھی ویسے ہی ہے، آئیں اور آ کر سب کا ساتھ دیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ تم میرے بارے میں نگران نہ ہو، میرے بارے میں پریشان نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک بلند پہاڑ کو سر کرنا چاہے اور کوئی مشکل نہ آئے، ہو سکتا ہے، انہوں نے کوہ دماوند کی مثال دی وہاں پر، ہم یہاں پر کیٹو کی مثال دیتے ہیں، کہ کوئی ایک بلند پہاڑ کے اوپر اس کو سر کرنا چاہے، اس پر جانا چاہے، ہو سکتا ہے کہ راستے میں پتھر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ راستے میں ہوا نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ راستے میں اس کو آکسیجن کی کمی محسوس نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی جان کی وہ عارضہ نہ ہو کہ میری جان جا سکتی ہے، مجھے موت آ سکتی ہے۔ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک بلند جگہ پر جانا چاہتا ہو اور اس کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو، اس کے لیے کوئی مصیبت نہ ہو، اس کے لیے کوئی ابتلا نہ ہو؟ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک انسان بلندی کی طرف جائے اور ان تمام مشکلات کا سامنا نہ کرے؟ میں نے حسین کو اپنا امام مانا ہے، میں نے ہر ایک کو اپنا امام نہیں مانا، میں نے حسین ابن علی کو اپنا امام مانا ہے۔ وہ راستہ ایک کٹھن راستہ ہے، وہ راستہ کہ جو بلندی کی طرف لے جائے، وہ راستہ کہ جو انسان کو خدا کی طرف لے جائے، وہ راستہ کہ جو انسان کو اس کائنات کی جنت کربلا کی طرف لے جائے، وہ راستہ کہ جو انسان کو شجاعت کی طرف لے جائے، بصیرت کی طرف لے جائے، شعور کی طرف لے جائے۔ جب تک میں اس راستے پر یقین نہیں رکھوں گا، کس طرح سے پروردگار میرے اندر اس اہلیت کو اجاگر کرے گا کہ میں آؤں اور آ کر اپنے اختیار سے مشیت پروردگار میں علت بن جاؤں؟ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا کہ انسان اس یقین کے بغیر امام حسین کے قریب ہو جائے، ہو نہیں سکتا کہ اس یقین کے بغیر انسان آئے اور آ کر کربلا میں داخل ہو جائے۔ آج دو محرم کا دن ہے نا، آج دو محرم ہے، آج کربلا آباد ہوئی ہے، آج امام حسین نے کربلا کو آباد کیا ہے۔ آج دو محرم کے دن امام علیہ السلام کی سواری کربلا میں داخل ہوئی ہے۔ جیسے ہی کربلا میں داخل ہوئی، امام علی مقام کی سواری نے چلنا روک دیا، اپنی جگہ پر رک گئی۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے ایک اور سواری کا بندوبست کیا جائے۔ امام کے لیے ایک اور سواری کا بندوبست کیا گیا، امام نے اس کو بھی آگے چلانا چاہا لیکن وہ آگے نہ چل سکی۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام نے 7 سواریاں تبدیل کی لیکن کوئی بھی سواری آگے نہیں بڑھتی۔ امام نے کہا کہ یہ کون سی زمین ہے، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ پاس ہی ایک قبیلہ آباد ہے، اس کو بلایا گیا۔ اس نے جب امام کو پہچان لیا کہ یہ تو فرزند زہرا ہے، سب نے ایک دوسرے کو کہنا شروع کیا کہ دیکھو کربلا کا نام نہ لینا، امام کے سامنے کربلا کا نام نہ لینا۔ امام نے کہا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اے مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں، امام نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے، کہا مولا اس کو شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں، کہتے ہاں مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ امام نے جب پوچھا کہ اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں، اس زمین کا نام کوئی اور بھی ہے؟ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، اے حسین، اے میرے مولا اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے کربلا کا سننا تھا، ایک دفعہ عباس کو آواز دی، اے عباس آؤ، یہی وہ زمین ہے کہ جس کا وعدہ خدا نے مجھ سے کیا ہے، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہمارے خیام نصب کیے جائیں گے، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہمارے جوانوں کو قتل کیا جائے گا۔ ایک دفعہ عباس کو آواز دی کہ آؤ اور آ کر اونٹوں کے اوپر سے پالانوں کو اتارنا شروع کرو، اماریوں کو اتارنا شروع کرو۔ لیکن یکایک حضرت فضہ امام حسین کے پاس آتی ہیں، آگے کہتی ہیں اے مولا حسین آپ کو زینب کبریٰ یاد کر رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حضرت ثانیہ زہرا کے پاس جاتے ہیں، حضرت ثانیہ زہرا سے بلانے کا استفسار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیوں بلایا ہے؟ حضرت ثانیہ زہرا کہتے ہیں کہ اے میرے ماں جائے حسین، یہ زمین کون سی زمین ہے؟ اے جب سے اس زمین پر آئے ہیں میرے دل کو قرار نہیں ہے، اے حسین جتنی جلدی ہو سکے اس زمین کو ترک کر کے آگے نکل جاؤ۔ امام حسین حضرت ثانیہ زہرا کو بتاتے ہیں کہ یہی وہ زمین ہے کہ جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اس زمین کا مالک کون ہے؟ بتایا گیا کہ پاس ہی ایک قبیلہ ہے بنی اسد کا، وہ اس زمین کا مالک ہے۔ کہا کہ اس کے مردوں کو بلا لاؤ۔ جیسے ہی اس کے مردوں کو بلایا گیا، امام کہتے ہیں کہ مجھے اس زمین کو تم سے خریدنا ہے، اس زمین کا مالک بننا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے مولا ہم آپ کو ویسے ہی یہ زمین ہبہ کرتے ہیں، آپ کو ویسے ہی یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس زمین کا مالک بننا ہے۔ روایات میں لکھتے ہیں کہ 60,000 درہم میں امام عالی مقام کربلا کی زمین کو خریدتے ہیں، تمام بنی اسد کے مردوں کو بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں یہ زمین ہبہ کرتا ہوں، میں تمہیں یہ زمین واپس دیتا ہوں، لیکن میری 3 شرائط ہیں۔ اے میرے مولا آپ بتائیں کہ کیا شرائط ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھو اس زمین پر کبھی ہل نہ چلانا، اس زمین پر کبھی زراعت نہ کرنا۔ اے مولا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ زمین کربلا پہ کبھی بھی زراعت نہیں کریں گے۔ اے مولا آپ کی دوسری شرط کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو کچھ ہی دنوں کے بعد اشقیا یہاں پر آئیں گے، شامی آئیں گے، کوفی آئیں گے، ہمیں آ کر قتل کر دیں گے، اپنے لاشوں کو دفنا دیں گے، لیکن ہمارے لاشوں کو بیکور و کفن اسی طرح سے دبتی ہوئی ریت پر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اے دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ دیکھو کہ جب وہ ہمارے لاشوں کو بیکور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں، تم آنا اور آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اے مولا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے اس کال کو پورا کریں گے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اے مولا تیسری کیا شرط ہے؟ عجیب شرط رکھی ہے امام حسین نے۔ 61 ہجری میں بھی آپ کی یاد میں امام حسین فرماتے ہیں کہ دیکھو میری تیسری شرط یہ ہے
کہ جب ہمیں قتل کر دیا جائے گا یہاں پر ہمارے مزار بنائے جائیں گے، ہمارے زائرین دور دور سے آئیں گے، اے دیکھو جب وہ آئے نا تب وہ تھکے ہوئے ہوں گے، 3 دن تک ان کو اپنا مہمان رکھنا، اے کس قدر محبت کرتے ہیں حسین آپ سے، اس وقت کہتے ہیں کہ 3 دن تک ان کو اپنا مہمان رکھنا، ان کو آ کے ہماری قبر کی نشاندہی کرنا، اے بتانا کہ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، اے بتانا کہ یہ علی اکبر کی قبر ہے۔ نہ جانے امام کے دل پہ کیا گزری، ایک دفعہ بنی اسد کے مردوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اپنی عورتوں کو بلا لاؤ۔ بنی اسد کی عورتوں کو بلایا گیا، کہا کہ دیکھو میں نے یہ شرط ضرور رکھی ہے لیکن ایک عجیب خوف ہوگا، اگر تمہارے مرد اس خوف کی وجہ سے باہر نہ آ سکے نا تو تم اپنی چادروں کو اوڑھنا، چادروں کو اوڑھ کے باہر آنا، ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو دفنا دینا۔ نہیں پتا کہ امام کے دل میں کس کی یاد آئی ہے، شاید علی اکبر کی یاد آئی ہو، اے علی اکبر کا لاشا کس طرح سے بے گور و کفن تبتی ہوئی ریت پر پڑا ہوگا۔ بنی اسد کے جوانوں سے کہتے جاؤ اور جا کر اپنے اولاد کو لے کر آؤ، اپنے بچوں کو لے کر آؤ۔ جب بچے آتے ہیں نا امام آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے ماں باپ کو کہا ہے لیکن تم تو بچے ہو نا، اگر وہ خوف کی وجہ سے نہ آ سکے اے تم کھیلتے کھیلتے آنا، اپنی مٹھی میں خاک کربلا کو لینا، ہمارے بے گورا کفن لاشوں پہ ڈالنا شروع کرنا، اے ان کی تدفین کر دینا۔ ایک دفعہ عاشور گزر گئی، عاشور گزر گئی، ابن زیاد کی فوج نے امام حسین کو قتل کر دیا۔ عجیب خوف ہے، جب سب قتل ہو گئے نا بنی اسد کی خواتین نے اپنے مردوں کو یاد دلایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا حسین سے، تم نے وعدہ کیا تھا مولا سے، جاؤ اور جا کر ان کے لاشیں دیکھو، بے گور و کفن تپتی ریت پر پڑے، جاؤ اور جا کر ان کی تدفین کر کے آؤ۔ اپنی عورتوں سے کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں ابن زیاد کی فوج نے حسین کے لشکر کے ساتھ کیا کیا، تم کیا چاہتی ہو کہ ابن زیاد کا لشکر ہمیں بھی قتل کر دے، یہ سننا تھا چادریں اوڑھتی ہیں، کہتی ہیں تم یہاں پر بیٹھو، ہم زہرا کے لال کو دفنائیں گے، ہم جائیں گے اپنے بچوں کو لے کر زہرا کے لال کی تدفین کریں گے۔ ایک دفعہ جیسے ہی اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں، عجیب روایت میں ملتا ہے بنی اسد کے جوان کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے لیے ننگوار ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری عورتیں گھروں سے باہر نکلے، ہم جائیں گے اپنے مولا کے بے گور و کفن لاشیں کو دفنائیں گے۔ میں سوال کروں گا اے بنی اسد کے جوانوں، تم میں کس قدر ہی غیرت ہے، لیکن ایک وہ وقت آئے گا ثانیہ زہرا کا سر نیزے کی انی سے زخمی ہوگا، بے چادروں پہ مکنا جلتے ہوئے خیام سے اپنی پشت پر سید سجاد کو رکھ کے خیام سید علی کی بیٹی کیسے باہر آئے گی۔ چند جملے اور سنیں گے، اجرکم علی اللہ۔ آج تک عاشور کی جیسے ہی غروب ہوتی ہے ایک خیابان سے ایک لشکر نمودار ہوتا ہے، بنی اسد کا قبیلہ آج بھی آگے آگے مرد ہیں، پیچھے پیچھے خواتین ہیں، پیچھے پیچھے بچے ہیں، ہاتھ میں بیلچے ہیں، ہاتھ میں کدالے ہیں، صدا بلند کرتے ہیں، اینا اینا حسین، اے حسین آپ کہاں ہیں، اے مولا آپ کو دفنانے کے لیے آپ کے غلام حاضر ہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین